दरसेकुरान.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयान।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम तो नात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है।
www.dasquran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। आज के दर्स का आगाज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 से कर रहे हैं। और मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि यूं तो पूरा कुरान करीम ही मज़लूम है और जुल्म करने वाले खुद हम मुसलमान हैं, लेकिन शायद कुरान करीम की मज़लूम तरीन आयत ये आयत करीमा है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103, कि जिसे बहुत सारे खुतबा मुकर्ररीन और कायदीन पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन इसकी रूह पर अमल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने तीन हुक्म दिए हैं। पहला हुक्म ये दिया वअतसिमु बिहब्लिल्लाही जमीआ, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी। वैसे हबल हर उस चीज को कहा जाता है जो वसीले का काम दे। अब हबलुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है? किसी ने कहा तौबा अल्लाह की रस्सी है, और इसमें शक की क्या है कि तौबा एक ऐसा वसीला है जिसके जरिए से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। किसी ने कहा हबलुल्लाह अल्लाह का दीन है। किसी ने कहा हबलुल्लाह इताअत का नाम है। किसी ने कहा हबलुल्लाह जमात का नाम है। मुसलमानों की जमात को मजबूती से पकड़े रखो, मुसलमानों की जमात ये भी अल्लाह की रस्सी है। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि हबलुल्लाह से मुराद कुरान है। मरफू हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबलुल्लाह हुवल कुरान, अल्लाह की रस्सी कुरान है। और तिर्मिज़ी शरीफ में हजरत अली करमल्ला वजहू से मशहूर रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरआन हबलुल्लाहिल मतीन व नूरुहुल मुबीन ला तनक़ज़ी अजाइबुहु व ला तफ़नी ग़राइबुहु व ला यख़लक अन कसरतिर रद्द मन क़ाल बिही सदक़ा व मन हकम बिही अमला व मन हकम बिही अदला व मन अमिल बिही रशदा ममन अतसम बिही हुदी इला सुराती मुस्तकीम। कुरान करीम अल्लाह की मजबूत रस्सी है, उसका वाज़े नूर है, इसके अजायब गरायब कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ये कसरत रद्द की वजह से, कसरत किरात की वजह से, ज़्यादा पढ़ने की वजह से कभी पुराना नहीं हो सकता। इसे जितनी बार पढ़ा जाए और ही लुत्फ आता है। लुत्फ उसे नहीं आता जो इसे पढ़ता ही नहीं, लुत्फ उसे आता है जो इसे बार बार पढ़ता है। तबीयत سیر ہی نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب وہ قرآن کریم، دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کا نام ایسا رکھا گیا جس میں پڑھنے کا مفہوم ہے، قرآن، وہ کتاب جسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے حساب لگایا تو ایک ایک مدرسہ میں، ایک ایک مہینے میں دو دو لاکھ، چار چار لاکھ، چھ چھ لاکھ بار قرآن کریم ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو دن میں دس دس پارے، پانچ پانچ پارے تلاوت کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا یخلق ان کثرت الرد، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، اس سے طبیعت کبھی سیر نہیں ہو سکتی۔ من قال به صدق، جو قرآن کی بات کرے گا وہ سچ بولنے والا ہے۔ ومن حکم به عدل، جو قرآن کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ ومن عمل به رشدا، جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ ومن اعتصم به هدی الى صراط مستقیم، اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی جاتی ہے۔ تو پہلا حکم تو اس آیت کریمہ میں یہ دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو واضح دلیلیں اور حجتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حجت اور پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، اور دوسری حجت اور دلیل ہے نبی اللہ۔ یہ دونوں ہدایت کے علم ہیں، ہدایت کے پہاڑ ہیں، ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ جہاں تک اللہ کے نبی کا تعلق ہے وہ تو دنیا سے جا چکے، لیکن جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، فقد ابقاہ اللہ بین اظہرہم رحمتا منہ و نعمتا، تو اللہ نے اپنی کتاب کو اپنے بندوں میں باقی رکھے ہے اپنی رحمت کرتے ہوئے، اپنا فضل کرتے ہوئے۔ فیہ حلالہ و حرامہ، اس میں حلال کا بھی ذکر ہے، حرام کا بھی ذکر ہے۔ وطاعتہ و معصیتہ، اللہ کی فرما برداری والی باتوں کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی نافرمانی والی باتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ پہلا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ، اور دوسرا حکم ہے ولا تفرقوا، نہ اتفاقی نہ کرو، فرقہ فرقہ مت بن جاؤ۔ تفرقے سے منع کیا، نہ اتفاقی سے منع کیا، اس لیے کہ تفرقہ اور خواہشات پر مبنی اختلاف یہ مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کی طاقت کو جو نقصان پہنچتا ہے تو وہ دو سبب سے، ایک ایمان کی کمزوری سے اور دوسرے فرقہ واریت سے۔ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا، قرآن کو تھاما جائے گا، تو ایمان مضبوط ہوگا اور اجتماعیت بھی آئے گی، اتفاق آئے گا۔ جب سب مسلمان قرآن کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا حکم بنا لیں گے، اپنا فیصل تسلیم کر لیں گے، اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کر لیں گے، تو اختلافات ختم ہوں گے، ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بلا تفرقو، فرقے نہ بن جاؤ، نہ اتفاقی نہ کرو۔ یہ بات جان لیں کہ علمی بنیادوں پر اختلاف کرنا اور چیز ہے، اور فرقہ واریت اور خواہشات کی بنا پر، ضد اور تعصب کی بنا پر اختلاف کرنا اور چیز ہے۔ علمی بنا پر، دلیل کی بنا پر جو اختلاف کیا جاتا ہے، یہ اختلاف نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث رحمت ہے. یہ اختلاف انبیاء میں ہوا, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں بلکہ باپ اور بیٹا بھی ہیں, لیکن ان کے درمیان اختلاف ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ففہمناہ سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما. یہ اختلاف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا. غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختلاف ہوا, حضور کی رائے کچھ اور تھی, حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ اور تھی. غزوہ احد کے لیے نکلنے کے بارے میں اختلاف ہوا, حضور کی رائے کچھ اور تھی, نوجوان صحابہ کی رائے کچھ اور تھی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا. صحابہ اکرام کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہوا. تو نفسی اختلاف یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. انبیاء کے درمیان اختلاف ہوا, صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا, آئمہ کے درمیان اختلاف ہوا, علماء کے درمیان اختلاف ہوا, لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے والے تھے. یاد رکھیں اختلاف اور نفرت یہ لازم ملزوم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم جس سے اختلاف کریں اس سے نفرت بھی کریں, اس سے دشمنی بھی رکھیں. ایسا ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو محبت بھی ہو, اختلاف بھی ہو ادب اور احترام بھی ہو. وہ اختلاف جس کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے, للہیت پر ہوتی ہے, خدا پرستی پر ہوتی ہے, دلیل پر ہوتی ہے, اس اختلاف کے ہوتے ہوئے ادب و احترام کے جذبات بھی باقی رہتے ہیں. لیکن وہ اختلاف جس کی بنیاد جہالت پر ہو, دکانداری پر ہو, پیٹ پرستی پر ہو, ضد اور تعصب پر جس کی بنیاد ہو, اس اختلاف میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, قدورتیں پیدا ہوتی ہیں. تو فرمایا بلا تفرقو, مسلمانوں فرقے فرقے نہ بن جاؤ, نہ اتفاقی نہ کرو. اور تیسرا حکم دیا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو, جب تم دشمن تھے آپس میں, تمہارے دلوں میں قدورتیں تھیں, نفرتیں تھیں, طویل جنگیں ہوا کرتی تھیں. ایسی طویل جنگیں آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ منورہ کے جو دو مشہور قبیلے ہیں اوس اور خزرج, ان کے درمیان 120 سال تک جنگ کی آگ بھڑکتی رہی, اور اس جنگ کے شولوں کو بجایا آ کر
www.dasquran.com
اسلام نے ان کے درمیان جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا. تو فرمایا کہ تم تو دشمن تھے, پھر کیا ہوا, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, محبت ڈال دی, جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے دسویں پارے میں بھی اس الفت اور محبت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. میرے حبیب اگر زمین کا سارا سونا، ساری چاندی، ساری دولت بھی آپ خرچ کر لیتے تو آپ دولت خرچ کر کے ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اللہ نے بغیر دولت خرچ کروائے آپ سے آپ کے صحابہ کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ انہو عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ایسی محبت آپس میں پیدا ہوئی کہ وہ حقیقتاً بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے جو سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، تو صحابہ اکرام حقیقت میں بھائی بھائی بن گئے، بلکہ بھائی بھی بھائی پر اتنا احسان نہیں کرتا، اس کے لیے اتنا ایثار نہیں کرتا، اتنی قربانی نہیں دیتا جتنا ایثار کرنے والے صحابہ اکرام تھے۔ انہوں نے نسل کو بھلا کر، نسل کو بھلا کر، نسب کو بھلا کر، نسل اور نسب کو بھلا کر، قوم اور وطن کو بھلا کر، رنگ اور زبان کو بھلا کر، خاندان اور قبیلے کو بھلا کر، ایمان کی بنیاد پر آپس میں اخوت کے، محبت کے رشتے قائم کیے۔ حضرت بلال حبشہ کے تھے، حضرت صہیب روم کے تھے، حضرت ابو ذر قبیلہ غفار کے تھے، حضرت طفیل قبیلہ دوس کے تھے، ابو سفیان بنو امیہ کے تھے، حضرت عدی طائی کے تھے، لیکن جو بھی تھے وہ سب آپس میں بھائی بھائی تھے۔ انما المؤمنون اخوۃ کی تصویر تھے، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے والے، خود پیاسے رہ کر دوسرے کو پلانے والے۔ جنگ یرموک میں دیکھیں، ایک صحابی کو اطلاع ملتی ہے میرے عزیز زخمی ہے، وہ پانی کا مشکیزہ لیے وہ پہنچتے ہیں، اپنے عزیز کو پانی پلانے لگے کہ قریب سے دوسرے زخمی کی آواز آئی، مجھے پانی دو۔ اس کے پاس لے کر پہنچے، بھائی نے اشارہ کیا، ان کے عزیز نے اشارہ کیا، جاؤ پہلے ان کو پلاؤ۔ ان کے پاس پہنچے تو قریب سے تیسرے زخمی کی آواز آ گئی، مجھے پانی پلاؤ۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا، ارے بھائی پہلے ان کو پلا لو۔ ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس آئے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس تو وہ بھی شہید ہو چکے، اور اپنے عزیز کے پاس پلٹے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ تینوں نے شہادت تو گوارا کر لی، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ دوسرا بھائی پانی مانگتا رہے، خود پی لیں اور اسے نہ پلائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے جاننے والے دوسرے صحابی کو بکرے کی ایک سری بھیجی، جس کے پاس بھیجی اس نے کہا میرا تو گزارا ہو جائے گا، فلاں مجھ سے بھی زیادہ حقدار ہے، اس نے اس کے گھر بھیج دی۔ تیسرے نے بھی یہی سوچا، فلاں مجھ سے بھی زیادہ حقدار ہے، اس کے گھر بھیج دی۔ سات گھروں میں سری پھر پھرا کر واپس اسی صحابی کے گھر میں آ گئی جس نے وہ سری ہدیہ کی تھی۔ ہر ایک دوسرے کا خیال کرنے والا، بھائی بھائی بن کر رہنے والے، اور یہ تھا ان کی قوت و طاقت کا راز۔ مسلمانوں کی قوت و طاقت کے دو راز تھے، صحابہ کی ہیبت کے دو راز تھے، ایک تھا ایمان اور دوسرا ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد۔ ایمان نے ان کو قوت اور طاقت عطا کی، اور پھر اتفاق اور اتحاد کی بنا پر وہ دنیا کے سامنے اپنے دشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر چھا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کی حکومت تھی، لیکن 6 سال کے بعد، آپ کی رحلت کے 6 سال بعد، پورے شام پر ہلالی پرچم لہرانے لگا، اور 10 سال بعد پورا ایران مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا. اس کے فوراً بعد افغانستان میں انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، اور 41 سال بعد سمرقند و بخارا میں مسلمانوں کی آواز پہنچ گئی، مسلمان چھا گئے، اور 79 سال بعد محمد بن قاسم نے کراچی سے ملتان تک علاقے فتح کر لیے، اور اسی زمانے میں طارق بن زیاد نے اسپین میں داخل ہو کر آدھے فرانس پر بھی قبضہ کر لیا. 225 سال میں بحیرہ اسود سے ملتان تک اور سمرقند سے جنوبی فرانس اور ساحل اوقیانوس تک 90 لاکھ مربع میل کے علاقے پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی. عباسی خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کی وسعت کی بنا پر فضاؤں میں اڑتے ہوئے بادل کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، اے بادل، تو جہاں بھی جا کر برس، وہاں کا خراج تو میرے پاس ہی آئے گا. تو یہ دو راز تھے مسلمانوں کی قوت و طاقت کے، ایک تو ایمان اور دوسرا آپس کا اتفاق. تو اللہ فرماتے ہیں، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کے احسان کو یاد کرو اپنے اوپر جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس گڑے میں گرنے سے بچا لیا. اللہ پاک ایک منظر بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، آگ کی گہری خندق ہے جس میں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو اس خندق کے کنارے پر کھڑا ہے، لگتا ہے کہ وہ اس میں گر کر خودکشی کر لے گا اور بھسم ہو جائے گا، کوئلہ بن جائے گا. تو کتنا بڑا محسن ہوگا اس کا، وہ شخص جو اسے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت صورت یہ تھی کہ سارے انسان آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے. کیا ہندوستان، کیا ایران، کیا مصر، کیا شام، کیا جزیرۃ العرب اور کیا پورا یورپ، سب آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تباہی کے لیے. لگتا یہ تھا کہ عالم انسانی نے اجتماعی طور پر خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے. لگتا یہ تھا کہ انسان اب زندہ نہیں رہنا چاہتا. بڑے بڑے مذاہب مردہ ہو چکے تھے، یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب، ہندو مذہب، کوئی مذہب ایسا نہیں تھا جو انسان کے سارے مسائل حل کر سکے. انسانیت سسک رہی تھی. آج عورت کے حقوق کی بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے، حقوق نسواں کا بڑا چرچا ہے. میں حقیقت میں بتاتا ہوں کہ عورت کو حقوق دیے اسلام نے. آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ دیکھیں، عورت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. عورت کو شہوت بجھانے کا، شہوت کی آگ بجھانے کا بس ایک آلہ سمجھ لیا گیا تھا، کھلونا بنا دیا گیا تھا. عورت منڈی میں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہوتی تھی. عورت کی پیدائش پر باقاعدہ ماتم کیا جاتا تھا، اس کا باپ شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتا تھا، کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مسئلہ صرف عورت کا نہ تھا، ہر طبقے کے ساتھ ہی یوں ہی ظلم ہو رہا تھا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کاشتکاروں کے ساتھ اور رعایا کے ساتھ ظلم و ستم عام تھا، عالم انسانی سسک رہا تھا۔ اور اللہ نے اس منظر کو یوں بیان کیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، لگتا تھا کہ تم سب تباہ ہونا چاہتے ہو، تم نے خودکشی کا عزم مصمم کر لیا، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، اپنا نبی بھیج کر بچا لیا، کتاب مقدس بھیج کر تمہیں تباہی سے، ہلاکت سے بچا لیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے پہلے انسان کے حال کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا، اسی طریقے سے آج بھی انسان کے اعمال کو، انسان کے کردار کو دیکھ کر یوں خیال ہوتا ہے کہ انسان نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ ظلم و ستم آج بھی عام ہے، قتل و غارت گری آج بھی عام ہے، ناانصافی آج بھی عام ہے، عورت کو آج بھی کھلونا بنا دیا گیا ہے، اور آج بھی ایسے لگتا ہے عالمی سطح پر دیکھ کر کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اور پھر ستم یہ کہ آج انسان کے پاس ایسا مہلک اور خطرناک اسلحہ آ گیا کہ صرف امریکہ اور روس کے اسلحہ خانے میں جو ایٹم بم اور زہریلا اسلحہ پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی بار اس دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلحہ ایسا خطرناک، اور ہے ایسے لوگوں کے پاس جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں، انسانیت کا درد نہیں، جو اچھے اخلاق سے نا آشنا ہے، جو تعصبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی لگتا ہے کہ انسان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کل کے انسان کو بچایا تھا کتاب اللہ نے، آج کے انسان کو بھی تباہی سے بچا سکتی ہے صرف کتاب اللہ۔ تو فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت ملے گی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے، ہدایت ملے گی فرقہ واریت سے بچنے سے، اور ہدایت ملے گی اللہ کی نعمتوں کو اور احسانات کو یاد کرنے سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پاکستان میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر، اس سے لگتا یوں ہے کہ ہمارے دشمن ہمیں آپس میں لڑا لڑا کر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں ان کے، بڑے گندے عزائم ہیں ان کے۔ اگر ہم نے حکمت سے، بصیرت سے، سمجھ سے کام نہ لیا، تحمل اور برداشت سے کام نہ لیا، عفو و درگزر سے کام نہ لیا، حبل اللہ کو مضبوطی سے نہ تھاما، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی اسپین کی اندلس کی داستان دہرائی جائے، یوگوسلاویا کی داستان دہرائی جائے، دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے، ڈر لگتا ہے عراق میں بھڑکنے والی فرقہ وارانہ آگ پورے عالم عرب میں اور پھر پورے عالم اسلام میں جل نہ اٹھے اور ہم اس آگ کی خوراک بن کر نہ رہ جائیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اس کے بعد فرمایا بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور تمہارے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ اب اس آیت کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے غور کیا جائے تو اگلی آیات پہلی آیات کی تشریح اور تفسیر ہے۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ پاک نے دو چیزوں کا حکم دیا، تقوی کا حکم اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت کریمہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے، اور آج جو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تقوی سے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے اپنی اصلاح ہوگی، اپنا تزکیہ ہوگا، اپنی تربیت ہوگی، اور مسلمان کے لیے صرف اپنی تربیت تو کافی نہیں، اپنی اصلاح کی فکر کافی نہیں ہے۔ مسلمان کو تو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں اٹھایا گیا تاکہ یہ سارے عالم کی فکر کرے، سارے انسانوں کی فکر کرے۔ لہذا فرمایا گیا کہ جب تم نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اب دعوت کا کام شروع کرو۔ بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ دیکھیے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ کی رسی حبل اللہ، اللہ کی رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ جو اللہ کی رسی ہے یہ کسی کے ہاتھ سے چھوٹ تو سکتی ہے لیکن کوئی پکڑ لے مضبوطی سے اور ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور جو دعوت کے کام کو اختیار کر لے امید ہے کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی بھی نہیں۔ ٹوٹنا تو ویسے ہی محال تھا اللہ کی رسی کا، اور چھوٹنے کا امکان تھا۔ اب جب اس نے دعوت کا کام اختیار کر لیا تو امید یہ ہے کہ اب یہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی دعوت دے، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے۔ دیکھیے خیر کی دعوت کے دو مرتبے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، دو مرتبے۔ پہلا مرتبہ دعوت الی الخیر کہے دعوت الی الاسلام، اس لیے کہ بنیادی خیر تو اسلام ہے، الخیر الاسلام، الاسلام ایسی خیر ہے جسے سارے انبیاء نے خیر قرار دیا۔ سارے انبیاء کا مذہب وہ اسلام تھا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پہلے پڑھ چکے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں اسلام کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ سارے انبیاء کا مذہب اسلام تھا تو لہٰذا اس مشترکہ مذہب کی دعوت دی جائے، یہ دعوت الی الخیر
دعوت الی الاسلام اور دعوت الی الخیر کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں، نماز کی دعوت، جہاد کی دعوت، تلاوت کی دعوت، تعلیم دین کی دعوت، نیکی کے کرنے کی دعوت، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں، نیکی کے اجتماعات میں شرکت کی دعوت، یہ بھی دعوت۔ تو اس دعوت کا باب تو بڑا وسیع ہے۔ تو یہ دعوت کے دو مرتبے ہیں، ایک ہے اسلام کی دعوت، یہ بھی مسلمان پر لازم ہے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، ہم پر لازم ہے کہ ہم دعوت دیں اپنے اپنے انداز میں، جیسے بھی اس میں حصہ لے سکتے ہوں۔ تو یہ تو دعوت الی الاسلام، اور دوسرا ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، محلے میں دعوت دیتے ہیں، پڑوس پڑوس میں دعوت دیتے ہیں، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بھی دو طریقے ہیں، یہ جو ہم آپس میں دیتے ہیں یا عالمی سطح پر دعوت دیتے ہیں، اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے دعوت عامہ کلیہ، عام دعوت، کلی دعوت، مثال کے طور پر جیسے درس قرآن، درس حدیث، یا اصلاحی بیان، اصلاحی باز، یہ تو صرف اہل علم کا کام ہے، یہ جاہل کا کام نہیں ہے۔ جاہل اگر یہ کام کرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا دے گا، خطرہ ہے کہ وہ قرآن کے نام پر غیر قرآن کو بیان کرنے لگے گا۔ لہذا اس کی دوسروں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ اور دوسری صورت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دعوت جزئیہ، خاصہ، خصوصی دعوت، اس میں عالم اور جاہل سب برابر ہے، کہ ایک شخص درس قرآن نہیں دیتا، درس حدیث نہیں دیتا، مسجد میں آنے کی دعوت دیتا ہے، بیان میں شرکت کی کسی کو دعوت دیتا ہے، یا کسی خاص نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، اس کی ہر کسی کو اجازت ہے، ہر کسی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جب کہ برائی کی دعوت دینے والے اسباب بہت زیادہ ہیں، حد ہو گئی اللہ کی قسم برائی کے دعوت دینے والے اسباب کی کثرت کے، ہمارے گھروں میں برائی کے دائی موجود ہیں، گندگی کی دعوت دینے والے موجود ہیں، ٹی وی پر جو مباحثے ہوتے ہیں، جو کچھ نشر ہوتا ہے، انٹرنیٹ پر جو کچھ نشر ہو رہا ہے، گندگی اور غلاظت کا درجا بہ رہا ہے، انتہا ہو گئی۔ اب حقوق زنا کو حقوق نسواں کا نام دے کر تو منظور کر لیا گیا، اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگلا قدم اس سے بھی زیادہ خطرناک نہ ہو۔ پچھلے دنوں ہمیں یہ اطلاع ملی، ایک ساتھی نے لکھا بھی اس پر، اسی کے ذریعے سے پتا چلا کہ جس پہلے چینل نے حقوق نسواں کا خوب پروپیگنڈا کیا تھا، اب اس نے ہم جنس پرستی پر مذاکرے کروانا شروع کر دیے، اور کھل کر ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور بلایا گیا پروگرام میں، جنہوں نے اس اسلامی مملکت میں ہم جنس پرستی کی کھل کر وکالت کی اور اسے ایک فطری حق قرار دیا۔ بلکہ میرے علم میں تو یہ تک بھی آیا کہ مباحثہ اور مذاکرہ کرنے والے مردوں اور عورتوں نے یہ تأثر دینے کی کوشش بھی کی کہ یہ نیک کام تو بڑے بڑے اولیاء بھی کرتے رہے، اب گویا کہ زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا، مباحثے، مذاکرے، لیکچر، درس، ادھر کے مقرر، ادھر کے لیکچرار، اور پھر اسمبلی تک بات کو پہنچا دیا گیا۔ خدا نہ خواستہ کہیں اب ایک اور فتنہ ہمارے سامنے نہ اٹھنے والا ہو۔ تو برائی کے دعوت دینے والے تو بہت، اخبار کو دیکھیں، رسالوں کو دیکھیں، سارے میڈیا کو دیکھیں، اپنی سڑکوں کو دیکھیں، ہر طرف برائی کے دعوت دینے والے اسباب ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ لوگ نیکی کی دعوت دینے والے بھی تو ہونے چاہیے، اس فریضے کے ادا کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھئی ہم یہ جو ٹوٹی پھوٹی دعوت دیتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو سلیقہ ہی نہیں آتا۔ میں تو اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے درد کا کچھ حصہ عطا فرما دے، کچھ حصہ، میں کہتا ہوں کچھ حصہ، اس لیے کہ پورا درد ہمارے اندر آ رہے تو ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، پھٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو نبی کا حوصلہ تھا جس نے امت کے درد کو برداشت کیا ہوا تھا، درد اتنا کہ اللہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگتا ہے میرے نبی آپ تو جان ہی قربان کر دیں گے، اتنا تڑپتے ہیں، اتنا درد مند ہیں انسانوں کے لیے، امت کے لیے، عالم کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میں تو عرض کرتا ہوں اللہ کچھ حصہ، کچھ حصہ نبی کے درد کا، نبی کی دعوت کا، نبی کے جذبات کا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو ہمیں تو سلیقہ آتا نہیں، ہم تو یہ جو لگے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ قیامت کے دن جب قرآن کی، دین کی، ایمان کی دعوت دینے والوں کا رجسٹر کھلے گا تو شاید اس رجسٹر کے کسی آخری کونے میں دائیوں، شہیدوں، مجاہدوں، ولیوں، علماء کے قدموں میں، ان کی جوتیوں میں ہمارا بھی نام لکھا ہوا آ جائے۔ بس یہ ہے روایتی بڑھیا کی طرح جو خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانا چاہتی تھی، تو بھئی ہم تو اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، تو اس کی کوشش بھی ضروری ہے کہ دعوت کے عمل کو زندہ کیا جائے، جتنی ہم دعوت دے سکتے ہیں کوشش کی دیا۔ اللہ اکبر۔
www.dasquran.com۔
تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ جو شروع کروایا، یہ بھی ایک دعوت کی صورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب کی ابتدا کی تھی تو شاید کتنی اہمیت دل میں نہ تھی جتنی اس وقت ہے، اب تو زندگی کی بہت بڑی تمنا بن گئی کہ اللہ پاک اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ بھی اس میں ضرور حصہ لیا کریں، ضرور جو اللہ توفیق دے جس انداز سے بھی اس میں حصہ ضرور لیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ حصہ لیں تو اس کا مقصد چندہ ہرگز نہیں ہوتا، اور نہ ہی انشاءاللہ اس کا مطالبہ ہوگا۔ فرمایا کہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور ضروری ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دے معروف کا اور روکے برائی سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے، فلاح ان کو ملے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی ہے جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ ہے یہود و نصارہ کا، فرمایا ان کی طرح نہ ہو جاؤ، وہ فرقہ فرقہ ہو گئے، اختلاف کرنے لگے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فرقے ہوئے تھے 72، میری امت کے فرقے ہو جائیں گے 73۔ یہ کوئی عدد کا انحصار نہیں، بلکہ بتانے یہ مقصد ہے کہ میری امت میں ان سے بھی زیادہ فرقے ہو جائیں گے۔ اور یہ فرقے ان کے اندر کیوں ہوئے؟ اللہ کی کتاب کی من مانی تاویلات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی پرستش کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ ہر عالم نے اپنے آپ کو آخری حجت اور اپنی بات کو آسمانی فیصلہ سمجھنا شروع کر دیا، جمود آ گیا، اور اس وجہ سے فرقے ہوئے اور اختلافات ہوئے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا تھا، دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان پر لعنت ہوئی، لعنت کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبیس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے اس لیے ان پر لعنت ہوئی. لعن الذین کفروا، ان پر لعنت ہوئی اس لیے کہ انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان پر لعنت ہوئی. اگر ہم نے یہ کام چھوڑا تو ہم پر بھی لعنت ہوگی، یہ سن لیجیے اور ہو رہی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی اگر یہ کام چھوڑ دیا. اور صرف برائی والوں پر ہی عذاب نہیں آئے گا، نیکی کرنے والوں پر بھی عذاب آئے گا اگر انہوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا. امت اگر اس دعوت کے کام کو سنجیدگی سے قرآن کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر زندہ کر دے تو قبول اسلام کی رو جو مغرب میں اور پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے اس رو میں اور تیزی آ سکتی ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد وہ اختلاف کرنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، اس دن کو یاد کرو جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے ان کے چہرے تو روشن ہوں گے، اور جو اللہ کی رسی سے اعراض کریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ چہرے گورے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، اور نہ ہی اللہ کے نزدیک گورا یا کالا ہونا عزت یا ذلت کا معیار ہے، ایسا نہیں. بلکہ کچھ چہرے خوشی کی وجہ سے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے غم اور حزن و ملال کی وجہ سے سیاہ پڑ رہے ہوں گے. جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور رب ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا. وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے وہ سیدھا ہوں گے، سڑے ہوئے، تظن ان یفعل بها فاقرا، ان کو یقین ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا جائے گا. تو چہروں کا روشن ہونا اور غمگین ہونا مراد ہے. فاما الذین اسودت وجوههم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا تھا؟ ایمان کے بعد پھر کفر؟ ارے ایمان لا کر پھر کافروں والے کام، ایمان قبول کیا اور پھر کفر پر چلتے رہے. اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد منافقت شروع کر دی، وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے پہلے نبیوں پر تو ایمان لایا لیکن آخری نبی کا انکار کیا، اور وہ مسلمان بھی آتے ہیں جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن زندگی کافروں کے طریقوں میں گزار دی. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کو چکھو بس وب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت اللہ، لیکن جو لوگ جو چہرے جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہانوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. اللہ جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، ظلم تو کیا کرے گا، وہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا. اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو عدل کرنے والا، اللہ انصاف کرنے والا، اور اسی لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں سمجھائیں کہ یہ طریقے اختیار نہ کرنا یہود و نصارہ والے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لٹائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں سے بنائے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور اللہ ہمیں دعوت دینے والا بنائے۔ بھائی ایک تو درخواست آپ حضرات سے یہ کرنی ہے، کل 9 محرم ہے اور پھر پرسوں 10 محرم، 10 محرم کے روزے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پاک 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب حضور کو بتایا گیا کہ یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال 1 روزہ ساتھ اور رکھوں گا، ان کے ساتھ مشابت بھی نہ ہو اور 2 روزے ہو جائیں۔ تو بھائی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے کا اہتمام فرمائیں، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات جو ویسے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے جو عاشقان اہل بیت، میرے جیسے عاشقان اہل بیت، تو میں کہتا ہوں بھائی عاشقان اہل بیت سبیلوں کا، حلیموں کھچڑوں کا انتظام کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے عشق کی بنا پر، کہتے ہیں عشق کی بنا پر۔ بھائی عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ خاندان اہل بیت ان تاریخوں میں بھوکا اور پیاسا تھا، تو ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں، نہ یہ کہ خاندان اہل بیت تو بھوکا پیاسا تھا اور ہم نے کھا کھا کر پی پی کر بدہضمی کر لی، تو یہ نہ ہو بھائی۔ تو مشابت بھی، مشابت کے لیے بھی ہے، تو آپ جو ہے روزے کا اہتمام ضرور فرمائیں انشاءاللہ۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ خصوصی دعا کیجئے گا سارے ایسے دوستوں کے لیے جو اس درس کی دعوت دینے والے ہیں۔ میں تو الحمدللہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں کہ اے اللہ جو اس درس کا انتظام کرنے والے، جو اس کی دعوت دینے والے ہیں، جن کو میں جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا، اے اللہ تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ تو آپ بھی یہ دعا کریں۔ تو ان احباب نے چند سالوں سے لازم کر رکھا ہے کہ ہر سال شروع ہونے پر نیا وہ کیلنڈر وہ چھاپتے ہیں خوبصورت، یہ اب باہر چھپ کر آ چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی جیب کے مطابق لینے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک تیسری بات یہ کہنی ہے کہ بعض ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کی حد کے اندر آ کر کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے چندہ کرنے کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے بھائی، مناسب نہیں ہے یہ۔ اور چوتھی، یہ ایک ساتھی نے کہا کہ ایک بیٹی وہ عالمہ بننے کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو ہم بھی ان کے لیے اور ساری بچیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ محمد عبداللہ ولد خالد وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا رب العالمین کرم فرما۔ اللہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، اللہ کنگلے ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، محتاج ہیں، اللہ فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، اے اللہ تو کرم فرما ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہماری نسلوں پر، اللہ کرم فرما، اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، ہماری اولادوں کو قرآن کا خادم بنا دے، اے اللہ ہمیں دین کا دائی بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو دین کے سچے دائی بنا دے، اے اللہ تیرے سچے دین کو پوری دنیا میں، تیری سچی کتاب کو پوری دنیا میں اٹھانے کی، پھیلانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس ناقص کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہمارے سارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ یا اللہ درس میں جو حضرات پابندی سے شرکت کے لیے آتے ہیں، جو خواتین آتی ہیں، اور اے اللہ جو اس کی دعوت دیتے ہیں، میرے رب تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ تو ان کی اس محنت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ پشاور میں جو حضرات شہید ہوئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ اہل پاکستان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درس قرآن .com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com